دیو رہنما ہمارے علماء. ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے, ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ. قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مفتی محمد کفیر رضا عطاری صاحب, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
جزاک اللہ خیر.
کیسے مزاج کے؟
الحمدللہ رب العالمین.
ماشاء اللہ. ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں, ان کو بھی شامل کریں گے, اور بلکہ دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
میرا نام فیصل نعیم ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بغیر احرام کے میقات تجاوز کر لیا ہے تو کیا اس شخص پر دم لازم ہے؟
بغیر احرام کے میقات تجاوز کر لیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بھی شخص آفاقی ہے یعنی میقات کی حدود سے باہر رہتا ہے, جیسے پاکستانی ہیں اور دیگر ممالک والے ہیں, بلکہ خود عرب شریف میں رہنے والے جیسے مدینہ منورہ میں رہنے والا شخص بھی آفاقی ہے, طائف میں رہنے والا شخص بھی جو ہے وہ آفاقی ہے, ریاض کے اندر رہنے والا شخص بھی جو ہے وہ آفاقی ہے,
یعنی میقات کے باہر سے جو رہتا
باہر جو ہے وہ رہتا ہے, اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ مکہ مکرمہ جب بھی جانے کا ارادہ کرے,
ٹھیک,
اس کا حج یا عمرے کا ارادہ ہو یا نہ ہو, مکے جب جانے کا اس کا ارادہ ہے تو میقات سے بغیر احرام جو ہے وہ اس کے لیے گزرنا جائز نہیں. یہ اس مبارک شہر کا گویو کہ پروٹوکول ہے, اس کا ادب ہے وہاں پہ حاضری کا.
سوال,
تو جو بھی شخص جائے اس پہ لازم ہے کہ وہ احرام باندھ کر جائے, بھلے کوئی کاروبار کی نیت سے بھی جا رہا ہے, اپنی کسی نجی جو ہے وہ میٹنگ کے لیے بھی جا رہا ہے, اس کا ارادہ حج عمرے کا نہیں ہے, لیکن جب مکے جانے کا ارادہ ہے تو اب ایسی صورت میں اس کے لیے احرام ضروری ہے. احرام باندھے گا اور پھر احرام باندھ کرنے کے بعد وہاں جا کر وہ حج یا عمرہ میں سے کوئی بھی ایک رکن ادا کرے گا, پھر احرام سے فارغ ہو جائے گا, اب اس کے بعد وہ چاہے اپنا کوئی ذاتی کام جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ بغیر احرام جو ہے وہ میقات کراس کر جاتا ہے,
صحیح,
تو اب اس کے اوپر لازم یہ ہے کہ وہ واپس پلٹ کر آئے اور کسی بھی آفاقی میقات سے احرام باندھ کر جائے.
صحیح.
ایسا کر لے گا تو اس کے اوپر جو دم لازم آیا تھا وہ ساقط ہو جائے گا. البتہ یہ جو بغیر احرام کے میقات سے اس نے کراس کیا تھا, اس کا گناہ ہوا تھا اس پر, تو اس کی اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ سچی توبہ کر لے اور دوبارہ میقات سے احرام باندھ کر جو ہے وہ چلا جائے, عمرہ یا حج ادا کر لے, تو ایسی صورت میں اس پہ سے دم ساقط ہو جائے گا. اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جس میقات سے آیا ہے اسی میقات پہ واپس آئے, بلکہ کسی بھی آفاقی میقات پر جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص مدینہ منورہ سے جو ہے وہ آیا بغیر احرام کے, اب اگر اس کو علم ہوا یا اس کو توجہ دلائی گئی, تو اب وہ اگر طائف والے میقات پر جو کہ قریب ہے مدینہ منورہ والے میقات کے مقابلے میں جاتا ہے اور وہاں سے جا کے احرام باندھ کر آتا ہے,
صحیح,
اور پھر جو ہے وہ عمرہ ادا کر لیتا ہے, تو اس پر سے بھی دم ساقط ہو جائے گا. اور یہ آپشنل نہیں ہے کہ جناب جو ہے وہ ٹھیک ہے جس کو چاہے جو چاہے دم دے دے اور جو چاہے وہ واپس پلٹ آئے, امیر جو ہے وہ دم دے دے اور غریب جو ہے وہ واپس جائے دم سے بچنے کے لیے, نہیں, بلکہ امیر غریب ہر شخص کے لیے ہی یہ ضروری ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے لیکن اس غلطی کو کنٹینیو نہ کریں آپ, بلکہ ویسے ہی الٹے پاؤں جو ہے وہ گویا کہ آپ پلٹ پڑیں اور آپ جا کر میقات سے احرام باندھ کر ہی آئیں. اگر کوئی شخص جو ہے وہ نہیں آتا, اس نے یہ کیا کہ جناب آیا اور بعض لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے احرام باندھ لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ میقات ہے، تو میقات تو یہ بھی ہے، تو وہ مسجد عائشہ والے میقات سے جو ہے وہ احرام باندھ کر وہ عمرہ ادا کر لیتے ہیں۔ تو اگر انہوں نے عمرہ ادا کر لیا تو ایسی صورت میں پھر اب ان کے اوپر دم لازم ہو گیا، کیونکہ ان کو آفاقی میقات پہ جانا تھا۔ مسجد عائشہ والا میقات یہ آفاقی میقات نہیں ہے بلکہ یہ حلی میقات ہے، یعنی میقات کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے کہ حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے وہ احرام کی نیت کر لیں۔ تو اب ان کے لیے قریب ترین جو میقات ہے مکے سے وہ مسجد عائشہ والا میقات ہے۔ تو اگر کسی نے مسجد عائشہ والے میقات سے یا کسی بھی اور ہل کے مقام سے احرام باندھ کر عمرہ ادا کر لیا تو ایسی صورت میں اب تو واپس نہیں لوٹ سکتا، عمرہ تو ادا ہو گیا، اب بہرحال اس کے اوپر دم لازم ہو گیا جو اسے حدود حرم میں ہی ایک بکرا یا بکری جو کہ قربانی کی شرائط پر پورا اترتا ہو اسے ذبح کرنا یا کروانا لازم ہوگا، اور بہرحال گناہگار بھی ہوا تو اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی۔
یہ جو جانور ذبح کیا پھر اس کے گوشت کا کیا کرنا ہے؟
اس کا گوشت جو ہے وہ فقراء کھا سکتے ہیں، خود یہ شخص جو ہے وہ یا غنی افراد نہیں کھا سکتے۔
یعنی ایک مشکل معاملہ ہے، یعنی وہاں ایک عام اجنبی شخص جاتا ہے یا ہم جیسے یہاں سے جا رہے ہیں کوئی، تو ان کو تو بعض اوقات اپنا ہوٹل اور حرم شریف سے واپسی ہوٹل یہی چیزیں تلاش کرنا آسان نہیں ہوتی
جی،
کہ جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں جن کو کم اس طرح کی معلومات ہے، تو دم کے لیے پھر ان کو بطور خاص ایک تگودو کرنی پڑے گی، کوشش معلومات لے کر پھر وہاں پہنچنا، پھر اسے فقراء میں تقسیم کرنا
جی،
یہ یعنی سارے اس کے احکامات ہیں۔ بہرحال شروع سے ہی اگر خیال رکھیں گے تو امید ہے کہ اس طرح کی غلطیاں نہیں ہوتی، لیکن کئی لوگ ہیں کہ جو یہ غلطیاں کر گزرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو اس کا ازالہ بتایا پھر اس کے اوپر توجہ رکھیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ غلطی در غلطی ہم آگے اسے دوہرا رہے ہوں۔ جی مزید سوال۔
میرا نام محمد ذیشان اتاری ہے، پنجاب کے شہر گجرانوالہ سے میرا تعلق ہے۔ تو میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر سوتے ہوئے آنکھ نہ کھلے تو نماز قضا ہو جائے تو اس کا گناہ ملے گا؟ ذرا شرعی رہنمائی فرما دیں۔
جی سوئے تھے آنکھ نہیں کھلی۔
جی دیکھیں، اگر یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ وقت کے اوپر سوتا ہے اور اٹھنے کے لیے باقاعدہ جو بندوبست اور اہتمام ہوتا ہے یہ وہ کر کے سوتا ہے، الارم لگا کے سوتا ہے، کسی اٹھانے والے کو بول کر سوتا ہے، اور پھر بھی جو ہے وہ اتنی گہری نیند میں چلا جاتا ہے کہ اب وہ شخص جو ہے وہ نہیں اٹھ پاتا، تو اس کے اوپر گناہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر ہمارے ہاں جو صورتحال ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ خود ہی بہت زیادہ دیر سے سوتے ہیں، پوری پوری رات جو ہے وہ جاگتے رہتے
صحیح
ہیں، پھر اب نماز کے اٹھنے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتے، یا الارم جناب جو ہے وہ بجا بھی ہے تو اب بھی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، آنکھ تو کھل گئی ہے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے الارم بند کر کے پھر جو ہے وہ سو جاتے ہیں۔
ٹھیک،
تو اب جہاں پر بھی اس طرح اس شخص کی خود اپنی کوتاہی جو ہے وہ شامل ہے اس نماز کی قضا ہونے میں، تو بہرحال یہ شخص پھر گناہگار بھی ہوگا۔
صحیح، اور یعنی ان کو یہ کہا جائے کہ بالفرض اگر یہی صبح 6 بجے ٹرین کا ٹائم ہو
جی،
اور اس کے لیے یہی سوچ بنا کر کہ ٹھیک ہے ہم اگر آنکھ کھل گئی تو چلے جائیں گے، نہیں کھلی تو
جو ہے وہ
10 بجے والی میں چلے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جب بکنگ کروائی ہوئی ہے اور سب چیزیں ہیں تو آدمی کتنے انتظامات ہیں، بلکہ وہ تو رات ایسی یا ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ نیند بھی نہ آئے شاید۔
جی جی بالکل،
ان چیزوں کا برال خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں ہمارا مالی نقصان ہو رہا ہو تو اس چیز کے اعتبار سے بندہ کتنے انتظامات کرے گا۔ اچھا، پھر ایک الارم سے بھی ضروری نہیں کہ آدمی جب گہری نیند سو جاتا ہے،
ہر شخص کی اپنی نیند علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے نا، جس کو پتہ ہے کہ یار میں ایک الارم سے جو وہ نہیں اٹھوں گا تو وہ 2-4 الارم لگائے گا، جس کو پتہ ہے الارم کی آواز سے ہی میں نہیں اٹھ پاتا، مجھے کسی شخص کا ہی اٹھانا جو ہے وہ ضروری ہے، تو پھر ایسی صورت میں اسے کسی شخص کا اہتمام کرنا چاہیے، یا پھر اس کو یہ پتہ ہے کہ بھائی نارمل اگر میں سوؤں رات 10 بجے سوتا ہوں تو میں ٹائم پر اٹھ جاتا ہوں، لیکن میں اگر 12 بجے سوؤں گا تو اب ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ میری نماز جو ہے وہ قضا ہوگی، یا اس کے لیے پھر مجھے مزید کوئی اہتمام کرنا ہوگا۔ تو جب اسے دکھ رہا ہے تو اولاً تو بلا وجہ وہ رات 12 بجے تک جاگے نہیں، اب اگر کسی مجبوری کی وجہ سے جاگ گیا ہے تو پھر وہ یہ کہ کسی دوسرے ایسے شخص کو جو ہے وہ بول کر سوئے کہ جو اس کو نماز کے لیے اٹھا دے، تو فکر جو ہے وہ اپنے اندر اگر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل جو ہے وہ نماز کے لیے اٹھ جائیں گے۔
جی اور ایک قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت احمد برکات منالیہ یہ کئی بار مدنی مذاکرے میں اعلان فرما دے، ترغیب بھی دے رہے، فرمانے کہ میں خود ایک سے زائد الارم لگاتا ہوں، یعنی حالانکہ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ بجنے کی نوبت نہیں آتی، پہلے ہی اٹھ کے ان کو بند کر دیتے ہیں، لیکن ایک سے زائد الارم وہ اس لیے کہ نماز کے لیے اور نماز سے پہلے اتنے وقت میں پہلے کے لیے لگا لینا۔ اچھا آج کل موبائل میں چکے، موبائل سرحانے میں ہے، سرحانے کے پاس ہی نہ تکیے کے پاس رکھا ہوا، تو بس اس کو تو آنکھ میں آنکھ کھلے بھی نہیں، کہیں سے ہی بٹن دبا دیں وہ بند ہو جائے گا کہ بس بند ہو گیا
ایسے ہی،
اور اب اس کے بعد دوبارہ پھر نیند کرنا۔ تو کوشش کریں جو الارم ہو تو وہ آپ کے بستر سے کچھ دور ہو، کہ آپ کو اٹھنا ہی ہے اور اس کو بند کرنا ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ اٹھیں آپ اور اس کو پکڑیں، تو پھر جا کر یہ ہے کہ امیدیں آنکھ وغیرہ دوبارہ لگنے کے چانس کم ہوں گے۔ نماز کی جس کو اہمیت ہوگی تو وہ ان چیزوں کے انتظام بھی کرتا ہے، اور ہم سب کو ایز اے مسلم کرنا چاہیے۔ مزید سوال،
ہمارے قریبی دوست ہیں، ان کو کراچی آنا تھا، تو کراچی کے بجائے ان کو ایئر لائن نے جدہ میں اتار دیا، تو سوال یہ کہ کیا ان پر جو ہے عمرہ فرض ہوگا، اس حوالے سے بتائیں۔
اللہ اکبر، آپ نے بھی جو بیان کیا نا کہ وہ احرام باندھ کر ہی اس کو میقات کراس کرنی ہے، تو اس کو تو آنا ہی نہیں تھا بھائی، یہ تو کراچی آ رہا تھا، اب ایئر لائن نے اسے جدہ پہنچا دیا۔
دیکھیں ہم نے بات کی کہ مکہ جانے کا ارادہ ہو،
صحیح،
کسی کا جدہ جانے کا ارادہ ہے تو اس کے لیے بھی احرام ضروری نہیں ہے،
میقات تو کراس کر رہا ہے وہ،
بھلے میقات کراس کر رہا ہے لیکن وہ جو ہے وہ مکے جانے کا اس کا ارادہ نہیں کوئی۔ اچھا، بہت بھائی سعودی عرب کے، عرب کے بہت سارے شہر ہیں نا جہاں پہ لوگ اپنے کاروبار کی نیت سے، جاب کی نیت سے جاتے ہیں، ان میں جدہ بھی ہے، ریاض بھی ہے اور دیگر بھی، مدینہ منورہ بھی کوئی شخص جو ہے وہ جاتا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کے اوپر احرام ضروری تھوڑی ہے، وہ اگرچہ میقات کی حدود سے جو ہے وہ گزرتے ہوئے جو ہے جائے گا، تو میقات اسی پر ہے جو مکہ جانے کے ارادے سے جو ہے وہ جائے۔ اب یہ شخص تو اولاً تو گئے ہی جدہ کے ارادے سے بھی نہیں تھا، تو اگر یہ جدہ جو ہے وہ پہنچ گیا تو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ احرام لازم نہیں ہے،
عمرہ بھی لازم نہیں،
عمرہ بھی
انہوں نے کہا کہ وہ نہیں ہے، اب بھی تو ظاہر اس کے قانونی نہ کاغذات یہ وہ اس کو واپسی بھیجا، تو اب دوبارہ اس کو یہ بھی ضروری نہیں اس کے اوپر،
بالکل اس کے اوپر جو ہے وہ یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ ہاں اب اگر مثال ہوا ایک شخص جو ہے وہ اس طرح پہنچ گیا، اب وہاں جا کر اب اس کا ارادہ بنا کہ یار میں عمرہ بھی کر ہی لیتا ہوں، تو ٹھیک ہے، پھر اب ایسی صورت کے اندر وہ عمرہ جو ہے وہ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر کر سکتا ہے،
یا وہیں جدہ سے ہی،
یا وہیں جدہ سے احرام باندھ سکتا ہے، کیونکہ اب وہ حلی ہو گیا، جب وہ اصل گیا جدہ کے لیے تھا اور جدہ میں ہی اس کا کام تھا، مکہ المکرمہ جانا اس کا جو ہے وہ مقصد نہیں تھا، تو اب ایسی صورت کے اندر وہ جدہ کا گویا کہ ایک طریقے سے رہائشی ہو گیا جب وہ وہاں پہنچ گیا، اب وہاں پہنچنے کے بعد اپنے کام کاج کے بعد جب اب اس کا ارادہ بعد میں بنا کہ یار جو ہے وہ میں عمرہ بھی جو ہے وہ کر لیتا ہوں، تو ٹھیک ہے اب جدہ سے یا مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر وہ عمرہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ لیکن عام طور پر جو ہمارے یہاں سے لوگ جاتے ہیں جو جائی عمرے کے لیے، کوئی بھی پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ یہ نہیں کر سکتے کہ جناب ہم اپنی نیت میں یوں کر لیں کہ ہم تو جدہ اتریں گے،
صحیح،
وہاں جا کے کچھ شاپنگ جو ہے وہ کر لیں گے،
وہ تو جائی اسی طرح
جائی جو ہے وہ عمرے کی نیت سے ہیں، اور آپ دل بہلانے کے لیے اس طرح نیتیں دوہرے تبدیل کرتے رہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ پاک تو دلوں کے حالات جانتا ہے، آپ کو خود اپنے دل کا حال پتہ ہے، تو آپ جا ہی عمرے کی نیت سے رہے ہیں، مکہ ہی جا رہے ہیں، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ بولیں جناب میں جدہ جاؤں گا، وہاں جو ہے وہ جا کے میں یہ کام کر لوں اور پھر وہاں سے میں وہ احرام باندھ لوں، تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہوگی، آپ کو جو ہے وہ احرام باندھ کر ہی میقات سے گزرنا ہوگا۔
ٹھیک ہے، یعنی تین طرح کی حدود اگر ہم بات کریں تو ایک تو وہ حرم کی حدود کے اندر اندر رہ رہے ہیں،
جی،
اور دوسرا حرم کی حدود سے باہر ہیں لیکن میقات کے اندر اندر، اور یہ بھی ایریا بہت بڑا ہے،
جی،
حرم کی حدود، حرم کی حدود تقریباً ہم کہیں کہ مسجد عائشہ یہ حرم کی حدود سے باہر ہے، اگرچہ کنارے پر ہی ایک طرح کی ہے، تو یہ حرم کی حدود سے باہر، اب یہاں سے لے کر جدہ تک یہ سب
جدہ جو ہے وہ آپ اس کے اندر ہی جو ہے وہ اسی طرح طائف سے باہر ہے، طائف سے پہلے پہلے تک جو ہے وہ جتنا حصہ ہے وہ سارا حصہ جو ہے وہ ہل کہلاتا ہے، کہ وہ میقات کے اندر اندر، طائف کے میقات سے پہلے پہلے کا جو بھی حصہ ہے وہ سارا کیا ہے،
ہل،
وہ جو ہے وہ ہل ہے،
یعنی یہ دوسرا، اور ادھر اس طرف جائیں تو پھر یہ مدینہ منورہ، اور وہ مدینہ منورہ سے بھی تقریباً 10-15 یعنی قریبی وہ میقات کا وہ ہے، لیکن یوں ہل کا یہ مقام کافی
بنتا ہے،
کافی زیادہ ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی بیچ میں رہنے والے ہیں یا بیچ میں کہیں جانے کا ارادہ ہے, حرم میں نہیں جانا, حدود حرم میں نہیں جانا, اس کو بیچ والے ایریاز میں جانا ہے کہیں بھی, تو آپ ظاہر ہے بھلے میقات کراس کر کے بھی جا رہے ہیں لیکن واقعی ہی اس کو وہیں اس کے کام ہیں, کئیوں کی رہائش ہوتی ہیں, نوکری ہوتی ہے, جاب
جی
یا کچھ اور بھی اس طرح کے, تو ان کے لیے پھر پابندی نہیں, بھلے میقات وہ کراس کر کے.
میقات کراس کرنے سے مراد یہ کہ ہل والا میقات, آفاقی میقات تو اگر وہ بھی کراس کریں گے تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے نا.
آفاقی میقات کراس کر کے وہ ان کو ہل میں ہی جانا ہے, بیچ والے ایریا میں.
ہاں, باہر سے آ رہے ہیں جیسے پاکستان سے جو ہے وہ کوئی شخص گیا اور جدہ جو ہے وہ گیا, تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ احرام لازم نہیں ہے جبکہ جدہ میں ہی اس کا جو ہے وہ کام ہے. تو لہٰذا ایسی صورت کے اندر یہ اس شخص کے اوپر احرام جو ہے وہ لازم نہیں ہے. بل البتہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ہل میں رہتا ہے, بلکہ مکے میں بھی رہتا ہے, اب وہ پاکستان آیا ہے, اب وہ واپس مکے جا رہا ہے اور اس کی نیت حج یا عمرے کی نہیں ہے بلکہ اپنی فیملی کے ساتھ رہائش کی, اس کا گھر ہی جو ہے وہ مکہ المکرمہ کے اندر ہے, تو بھی اس کے اوپر یہ لازم ہوگا کہ جب وہ پاکستان سے واپس جا رہا ہے یا مکے میں رہنے والے مدینے گئے اور پھر مدینے سے واپس جو ہے وہ مکے آئے, تو اب بھی ان پر لازم ہوگا کہ جب مدینے سے واپس آئیں گے تو وہ میقات سے ہی احرام باندھ کر آئیں گے اور آ کر جو ہے وہ عمرہ کریں گے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمرے سے فارغ ہونے کے بعد حلق وغیرہ کروا کے احرام اتاریں گے اور پھر جو ہے وہ نارمل اس کے مطابق لائف گزاریں گے.
جی مزید سوال.
میرا سوال یہ تھا کہ جو مکے میں داخل ہوتے ہیں ڈرائیور حضرات, ہم عمرے پہ کتنی دفعہ عمرے پہ گئے, تو وہ مکہ شہر میں داخل ہوتے ہیں تو انہوں نے احرام نہیں باندھا ہوتا, ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر.
سوال تو آ جانا, اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سیزن ہی عمرے کا شروع ہوا ہے, اور ویسے ہی عمرے کے تو سیزن ہیں ہی اور رش اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. خیر یہ کافی لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پہنے ہوتے ہیں, ڈرائیور ہمارا ایسے ہی ہے اور وہ دوبارہ پھر واپسی آ جاتے ہیں.
جی دیکھیں, فقہ حنفی کے اندر تو یہی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی نیت سے جا رہا ہو, وہ چاہے ڈرائیور ہے یا وہ وہاں پر کام کرنے والا ہے, کوئی بھی ہے, تو بہرحال اس کو جو ہے وہ جب وہ میقات سے باہر ہے, مدینے سے جو ہے وہ ڈرائیور جو ہے وہ جا رہا ہے, تو بہرحال اسے جو ہے وہ میقات میں جو ہے وہ گزرنے سے پہلے اس کو احرام باندھنا ہوگا, اور پھر احرام باندھ کے جب وہ وہاں جائے گا تو اسے جو ہے وہ عمرہ بھی ادا کرنا ہوگا. تو فقہ حنفی میں جو ہے وہ اس کی گنجائش ابھی نہیں ہے, تو لہٰذا اس مسئلے کو اسی کے مطابق ہی ڈرائیور بھی جو ہے وہ عمل کریں گے.
صحیح. اچھا, عورتوں کو سوال ایس ایم ایس پر, عورتوں کو جو حکومت کی طرف سے کسی اسکیم کے تحت پیسے ملتے ہیں وہ پیسے لینا جائز ہیں؟ اب یہاں ڈیٹیل تفصیل کوئی نہیں بتائی کہ کیا اسکیم ہے کیا ہے.
دیکھیں مختلف اسکیموں کے تحت جو ہے وہ پیسے ملتے ہیں, دار و مدار اس کے اوپر ہے کہ وہ جو پیسے مل رہے ہیں وہ کن شرائط و ضوابط پر مل رہے ہیں, اس کا کرائیٹیریا کیا ہے. اگر آپ اس کرائیٹیریا پر پورا اترتے ہیں تو آپ کے لیے وہ لینا جائز ہے, کیونکہ حکومت کی طرف سے ملنے والے اس طرح پیسے جو ہے وہ امداد کی صورت میں ہوتے ہیں, تو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے بہت سارے شہریوں کی جو ہے وہ امداد کرتی ہے, تو بالکل جو ہے وہ کر سکتی ہے. کسی جگہ گورنمنٹ کہہ کر دیتی ہے کہ جناب جو ہے وہ آپ زکوٰۃ کے حقدار ہوں تو لیں, تو پھر آپ کو بالکل شرعی اعتبار سے دیکھنا ہوگا کہ آپ واقعی زکوٰۃ کے حقدار ہیں یا نہیں, لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. تو جب اس طرح نہیں ہوتا تو چاہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ عورتوں کو دے, بسا اوقات بعض جگہوں پر بچوں کے لیے دیا جاتا ہے, یا کسی جگہ پر جو ہے وہ بے روزگار جو ہے وہ مرد حضرات کو بھی دیا جاتا ہے, تو ان کے کرائیٹیریا پہ آپ اترتے ہیں تو آپ کے لیے لینا جائز ہے. بعض لوگ اس طرح کی امداد لینے کے لیے چیٹنگ یا فراڈ بھی کرتے ہیں, فیک ڈاکومنٹ جو ہے وہ جمع کروا دیتے ہیں جو وہ نہیں ہوتے, اس چیز کو وہاں پر ظاہر کرتے ہیں تاکہ کسی طرح یہ امداد کے مل جائے ہمیں, تو یہ جائز نہیں ہے.
اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت سے ہی ہم لے رہے ہیں
جی,
یعنی ہم اس میں حکومت کسی کا ذاتی فنڈ نہیں لے رہے, ہم حکومت کا فنڈ لے رہے ہیں.
تو یہ بھی یاد رکھیں کہ دیکھیں بیت المال کا یا حکومت کا جو پیسہ ہے تو وہ جن کرائیٹیریاز کے اوپر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے, تو اس میں آپ کو دھوکہ دینے کی بہرحال اجازت نہیں ہے کہ آپ سامنے والے کو دھوکہ دے کر اور آپ اس کے حقدار نہیں ہوں تو بھی جو ہے وہ آپ ان سے جو ہے وہ لے لیں, تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. کرائیٹیریا پر آپ پورا اترتے ہیں تو آپ کے لیے لینا جائز ہے, ورنہ نہیں.
ملازمین ہوتے ہیں انتقال کر گئے, اب ان کی جو بیوائیں ہوتی ہیں, ان کی بیویاں ہوتی ہیں, ان کو فنڈ ملتا ہے سرکاری,
پنشن ملتی ہے.
ہاں, ان کو ہر منتھ میں ملتا رہتا ہے, چھ ماہ بعد بھی کچھ نہ کچھ زیادہ ان کے, تو ایسے افراد بھی بعض اوقات وہ دھوکے کے شکار کر دیتے ہیں لوگ، اب انتقال ہو گیا لیکن وہ چل رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، اب زیادہ انہوں نے سختیاں کر دی اس کے بعد کے
نہیں، ابھی بھی جیسے
کچھ منتھ بعد
پینشن والا جو مسئلہ ہے اس کے اندر بھی میں آپ کو بتاؤں، پچھلے دنوں ایک جو ہے وہ صاحب آئے تو کہنے لگے بھائی ہم جو ہے وہ ایک عورت سے شادی جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم اس کو رجسٹرڈ نہیں کروائیں گے۔
اچھا
میں نے کہا کیوں رجسٹرڈ آپ نہیں کروائیں گے؟ کہنے لگے وہ اپنے پہلے شوہر کی پینشن لے رہی ہیں، اگر وہ رجسٹرڈ ہو جائیں گی میرے نکاح کے اندر تو پھر وہ پینشن سے محروم ہو جائیں گی۔
اچھا وہ چلتا رہے،
وہ چلتا رہے
12-14 ہزار جو بھی
جی، اور یہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ لیتے رہیں۔ تو اسی طریقے سے ایک جگہ پر جو ہے وہ جیسے
یعنی اس میں اصول ہے کہ شادی ہوگی تو پھر نہیں ملے گی،
جی شادی ہو گئی تو وہ پھر بیوہ نہیں رہی نا،
صحیح،
اب وہ کسی اور کی جو ہے وہ منکوہا ہو گئی۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہے وہ چیٹنگ یا فراڈ جو ہے وہ کرتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے، تو اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ پینشن یہ کوئی ملازم کی اجرت نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والا انعام ہے، تو وہ جن شرائط و ضوابط کے مطابق دے رہی ہے آپ اسی کے مطابق لے سکتے ہیں، اس میں کسی بھی قسم کا آپ جھوٹ دھوکہ دہی فریب کر کے آپ کے لیے لینا جائز نہیں۔
صحیح جی، مزید سوال۔
میرا مفتی صاحب سے دو سوال ہے، پہلا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لیں تو فرشتے ہر سانس کے بدلے نیکی لکھتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ فرشتے ہر سانس کے بدلے ایک ایک نیکی لکھتے ہیں، تو کیا ایسا کہنا درست ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ اگر امام ہو یا ویسے ہی کوئی نماز پڑھ رہا ہو جو سری نماز ہوتی ہے، تو اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ نہ ہونٹ ہلتے ہیں نہ ان کی داڑھی ہلتی ہوئی دکھتی ہے، تو کیا اس طرح سے نماز ہو جائیں گی؟ جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرا۔
داڑھی ہلنے کو تو کیا کہیں گے کہ داڑھی ہلنا بھی شرط ہے اس میں یا پڑھنا شرط ہے؟
پڑھنا دیکھیں ضروری ہے، داڑھی ہلنا جو ہے وہ شرط جو ہے وہ نہیں ہے، کوئی اس طریقے سے بھی پڑھ سکتا ہے کہ داڑھی جو ہے وہ نہ ہلے، تو ہاں اتنی آواز سے پڑھنا، ہونٹ بھی نہ ہلیں یہ بہرحال جو ہے وہ
مشکل ہے،
مشکل ہے، تو اتنی آواز سے پڑھنا کہ ان کے اپنے کان جو ہے وہ خود سن سکیں یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اتنی بھی آواز سے نہیں پڑھتا، فقط دل ہی دل میں پڑھتا ہے، جیسے ہونٹ بھی بند ہیں اور اب وہ جو ہے وہ دل ہی دل میں فقط پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ پڑھنا شمار نہیں ہوگا، تو نماز میں جو قرات فرض ہے وہی درست نہیں ہوگی، جب قرات ہی نہیں ہوگی تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اتنی آواز سے بہرحال پڑھنا ضروری ہے کہ اپنے کان جو ہے وہ انسان کے خود سن سکے۔
ٹھیک ہے، اب اس میں چاہے امام ہے یا غیر امام ہے،
جی ہر ایک کے لیے یہی حکم ہے، امام کے لیے یہ ہے کہ جب اس کی نہیں ہوگی تو پیچھے نمازیوں کی بھی جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور غیر امام ہے تو اس کے لیے کہ اس کی اپنی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی، تو سری نماز کے اندر بھی کم سے کم اتنی آواز ضروری ہے کہ آپ کے اپنے کان خود سن سکیں۔
ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے نمازیوں کی کہیں کہ کچھ کیسی تعداد کے جن کی عادت بنی ہوئی ہے بس وہ تصورات میں رہتے ہیں نماز میں، یا کوئی پڑھ لیا یا سوچتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے پوری فاتحہ پڑھی کیسے، اب وہ پتہ نہیں کیسے پڑھی ہے، یعنی بس وہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی ان کے ہونٹ بھی بظاہر اگر وہ کہیں کہ کچھ حرکت کریں لیکن وہ پڑھ نہیں رہے ہوتے،
جی آواز اتنی نہیں ہوتی کہ ان کے اپنے کانوں
کان اپنے کان۔
اصل میں بہت سارے
خواتین کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے،
اس کے لیے
خواتین کے لیے،
جی
عورتیں گھر میں پڑھتی،
ہر ایک کے لیے، خواتین کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ ان کے اپنے کان جو ہے وہ سنیں، اور یہ صرف قرات میں نہیں بلکہ التحیات میں بھی، جس چیز کا بھی پڑھنا واجب ہے، اور جس چیز کا سنت ہے تو وہاں پہ سنت بھی ادا نہیں ہوگی، جیسے تسبیحات پڑھنا سنت ہے رکوع سجدے میں، تو آپ کی اگر تسبیح اگر اتنی آواز سے نہیں پڑھیں گے، دل ہی دل میں پڑھیں گے، تو آپ کی سنت جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح نماز کے علاوہ بھی جہاں بھی یہ کہ بھائی یہ چیز پڑھنے پر اتنا ثواب ہے، تو وہاں پر پڑھنے پر ثواب اسی وقت ملے گا جب کہ آپ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے اپنے کان آپ کی آواز کو سن سکیں، تو اس معاملے کے اندر جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کی پرانی عادت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ آواز سے نہیں پڑھتے، تو جب وہ آواز سے اچھا اس میں ایک اعتبار سے فرق ہے، جو شخص آواز سے پڑھے گا نا اس کی قرات میں وقت لگے گا، اور جو شخص دلی دل میں پڑھے گا تو وہ اگرچہ وہ بھی سورہ فاتحہ دلی دل میں پڑھ رہا ہے لیکن وہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس کی جلدی ختم ہو جائے گی، تو اس سے بھی آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے آپ کو، دوسروں کو اس کے اس بنیاد پر ایویلیویٹ نہ کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا غور کریں اور اس پر توجہ دیں کہ جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے اپنی آواز آ رہی ہے یا نہیں۔ اچھا کئی لوگ وسوسے کے مریض ہوتے ہیں، ان کا بھی اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ توجہ، جب آپ پڑھیں گے نا خود اور آپ کے اپنے کان میں ہی آپ کی آواز جا رہی ہے، تو آپ کی توجہ بہرحال دوسری چیزوں سے ہٹے گی،
ہٹے گی،
اور آپ خیالوں میں ہی پڑھ رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ خیالوں میں آپ کہاں کے کہاں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ وسوسوں سے بچنے والے بھی یہ ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ آواز تھوڑی سی جو ہے وہ اپنی اتنی رکھیں کہ ان کے اپنے کان جو ہے وہ خود سنیں, یہ تو ضروری ہے. تو یوں اس طرح توجہ نماز کی طرف کریں گے, اور اس بات کی جن کو پرانی عادت ہے میں کہہ رہا تھا تو ان کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے, کیونکہ وہ بہرحال پڑھنا کبھی شروع بھی کرتے ہیں نا تو وہ ایک تو سورت پڑھ لی, اگلی سورت میں پھر دوبارہ اپنی پچھلی عادت کے مطابق وہ سلیپنگ موڈ میں چلے جاتے ہیں. تو ان کو بہرحال جو ہے وہ پوری نماز میں توجہ کے ساتھ ہی بآواز بلند جو ہے وہ اتنی آواز کہ آپ کے اپنے کان سنیں تلاوت اور دیگر چیزیں پڑھنی ہوں گی, اس کا خیال رکھنا ہو.
سوال ہے ایس ایم ایس پر کہ ایک بندے نے فجر کی سنت نہیں پڑھی اور دوسری طرف جماعت بھی ختم ہونے کو ہے, کیا وہ سنت پڑھے گا چھوڑ دے گا جماعت کو پہنچے یا جماعت کو پالے, کیا کریں؟
دیکھیں کوئی شخص مسجد میں آیا اور نماز فجر کی جماعت قائم ہے تو اب ایسی صورت میں اگر اسے یہ گمان ہے کہ میں سنتیں پڑھ کر بھی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا اگرچہ قعدہ اخیرہ میں ہی امام کے ساتھ شامل ہوں گا, تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر کسی پلڑ یا دیوار کی آڑ میں وہ سنتیں ادا کر لے اور اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائے.
صحیح.
اور اگر اسے یہ اندیشہ ہے کہ نہیں اگر میں جو ہے وہ سنتیں پڑھوں گا تو امام صاحب سلام پھیر دیں گے اور مجھے جماعت نہیں ملے گی, تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سنتیں چھوڑ دیں اور وہ امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے. اب جو یہ سنتیں چھوٹی ہیں یہ نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے.
صحیح.
البتہ اگر پڑھنا چاہیں تو اسی دن جب سورج طلوع ہونے کے بعد جو مکروہ وقت ہوتا ہے 20 منٹ کا وہ گزر جائے تو اس وقت جو ہے وہ یہ سنتیں ادا کر سکتے ہیں.
صحیح. اچھا ایک سوال ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی مختلف آپ نے پیسوں کے حوالے سے کوئی گفتگو کی ہے تو سروس کے دوران جی پی فنڈ ملتا ہے اور اس اماؤنٹ کو جمع جب یہ اماؤنٹ جمع ہوتا ہے تو اس پہ انٹرسٹ بھی ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں؟
جی جی پی فنڈ ملتا ہے یا پی ایف فنڈ جو ہے وہ ملتا ہے, تو اس میں اب فی زمانہ تو بہرحال دو آپشن جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ انٹرسٹ فری لینا چاہتے ہیں یا انٹرسٹ والا لیتے ہیں. تو ایسی صورت میں تو بالکل یہی آپ کو اختیار کرنا چاہیے کہ بھئی انٹرسٹ فری یعنی بغیر سود والا ہی جو ہے وہ ہمیں لینا ہے. پرانا اگر کسی نے جو ہے وہ اس طرح کروا لیا تھا اور اب وہ تبدیل ہو سکتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ کہ اب بھی بیچ میں تبدیل کروا دے تاکہ مزید سود اس کے اوپر نہ لگے. اب جب ملازمت کے اختتام پر آپ کو وہ رقم ملے گی تو اس میں جتنی رقم آپ کی ہے اور جتنی کمپنی کی کنٹریبیوشن ہے یہ دونوں تو آپ کے لیے لینا جائز ہیں, البتہ اس کے اوپر جو سود مل رہا ہے وہ آپ مستحق زکوٰۃ نہیں ہیں تو آپ کے لیے لینا حلال نہیں ہے. آپ پر لازم ہوگا کہ آپ وہ رقم کسی بھی مستحق بیت المال کو یا کسی مستحق زکوٰۃ کو صدقہ کر دیں, تو یہ جو ہے وہ کرنا ہوگا, تو اس کے مطابق ہی جو ہے وہ آپ کو پی ایف استعمال کرنا چاہیے.
جی مزید.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر بیٹا 17-18 سال کا صبح نماز کے لیے نہ جاگے تو کیا اس وقت اس پہ سختی کر سکتے ہیں؟
جی
دیکھیں نماز کے لیے سختی کا حکم تو یہ ہے کہ بچہ 10 سال کا بھی ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ تاکید اور سختی کے ساتھ پڑھانا ضروری ہے. تو بچے عام طور پہ وہ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں نیند کے اندر تو بڑا آدمی بھی جو ہے وہ نہیں اٹھتا, تو اصل یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز سے نہیں اس وقت نیند سے جو ہے وہ نہیں اٹھ پا رہا ہوتا. تو اس کی بڑی اچھی مثال علماء نے دی ہے کہ اگر بچہ نیند میں سو رہا ہو اور خدا نخواستہ آپ کے گھر میں آگ لگ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ بچہ بولے بھائی میں نہیں یار اٹھ رہا, تو آپ کس طرح اسے پیار محبت سے اٹھائیں گے, اسے اس آگ سے بچائیں گے؟ تو جو بالغ بچہ ہے اس کو آپ نماز کے لیے اٹھا کر در حقیقت کس سے بچا رہے ہیں؟ جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں. تو وہی محبت اور شفقت آپ کو یہاں بھی لانی چاہیے اور اس کو جو ہے وہ آپ کو پیار محبت کے ساتھ جو ہے وہ اٹھانا چاہیے نماز کے لیے, اور پھر دن میں اس کی تربیت بھی کرنی چاہیے, سمجھانا بھی چاہیے, رات میں سوتے وقت بھی اس بات کا آپ اعادہ کریں کہ بیٹا سب نے نماز میں اٹھنا ہے, نماز کا الارم بھی لگائیں, پھر سب اٹھیں, فیملی اٹھے, سب مل کر جو ہے وہ اٹھائیں, تو بالکل کر سکتے ہیں. بعض بچے ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں تو آپ تھوڑا بہت پانی کے چھینٹے بھی جو ہے وہ مار سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, تاکہ نماز جو ہے وہ بچوں کو پڑھنے کی عادت ہو. جو بالغ ہے اس کے اوپر تو بہرحال پڑھنا ہی ضروری ہے, نہ پڑھنے کی صورت میں گناہگار ہوگا.
صحیح ہے. اب انہوں نے کوشش کر لی, ظاہر ہے والدین بعض کوشش کرتے ہیں, اور بچے اگر ہم کراچی کی بھی بات کریں تو کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو راتوں کو باہر گھومتے ہیں, رات لیٹ آتے ہیں, ان چیزوں میں تو یہ کئی بہنیں بھی سوال کرتی ہیں, مائیں جن کے گھروں میں ذہن ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں تو نہیں پڑھ رہے تھے, تو اب اس صورت میں گناہگار کون ہوگا؟
گناہگار یقیناً وہ بچہ ہی ہوگا. والدین اپنی ایک حد تک جو ہے وہ ان کی تربیت بھی کریں گے, ان کی جو ہے وہ
ڈانٹ ڈپٹ بھی کریں گے,
یوں کریں گے, ناراضگی کا اظہار بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال جو بھی بالغ بچہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کا گناہ جو ہے وہ اسی پر ہے.
ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی ہے جو قرآن مجید میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ, تو یہ اس میں کوشش کریں. آپ اگر ویسے 17 سال کا بچہ عام طور پہ وہ میرا خیال ہے میٹرک کا اسٹوڈنٹس ہوگا یا میٹرک بھی کر چکا ہوگا, میٹرک بھی اس نے کر لیے. اگر ہم درس نامی میں بات کریں تو عام طور پہ جو بچے 15 سال میں بھی اگر ایڈمیشن لے رہے ہیں تو وہ درس نامی کا 2را سال یا کسی کا 3را سال,
جی,
اور کئی حافظ بن چکے ہوتے ہیں اس عمر میں. اب بچہ یہی بچہ اور کئیوں کے بچے جاب پہ جا رہے ہوتے ہیں کہ 18 سال میں جاب لگ جاتے ہیں, تو یہی بچہ اگر جاب کی وجہ سے کہ بھیا میں سو رہا ہوں میرے کو نہیں جاؤ, تو کیا والدین ایسے ہی چھوڑ دیں گے بیٹا اٹھ جاؤ, نہیں اٹھے چلے آرام کر لو,
یا اسکول نہیں جا رہا صبح,
ہاں, تو اس میں کتنی سختی کریں گے؟ کوئی مطلب سختی سے مراد کوئی یہ مار دھاڑ نہیں ہے کہ گھر کا ماحول ایسا بنا کے رکھ دیں. ہمیں دو طرح کی چیزیں, ترغیب ترہیب, نماز پڑھنے کے فضائل, ایسوں کو تو زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. نماز پڑھنے کے فضائل, نہ پڑھنے پر جو گناہ ہیں وہ چیزیں بتائیں, ساتھ قدرے ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ ہو, کچھ ناراضگی بھی کبھی اس میں جو ہے نا مؤثر ہو جاتی ہے, تو اپنے اپنے گھر کے ماحول اور یہ کیفیات ہر ایک آدمی بہتر جان سکتا ہے. لیکن گھر کا ماحول ایسا نہیں بنانا چاہیے اس وجہ سے کہ پتہ چلے کہ گھر کے اندر ہی بہت زیادہ لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں, اور ماں باپ دونوں جو ہے نا وہ ایک اولاد کی طرف کھڑے ہو گئے, والد جو ہے نا وہ دوسری طرف کھڑے ہو گئے, تو ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. قبلہ امیر علیہ سنت دعوت و برکات منالیہ کے مدنی مذاکرے اگر یہ گھروں میں چلیں گے اور یہ تربیت یوں اسکرین کے ذریعے جو مل رہی ہوگی, تو امید ہے انشاءاللہ بہتری آپ دیکھیں گے, بیٹیوں میں دیکھیں گے, بیٹوں میں بہتری دیکھیں گے, اور وہ خود ہی بات جو ایک والد یا والدہ سمجھانا چاہ رہی ہیں تو وہ انشاءاللہ اس طور پر بھی سمجھ جائیں گے, تو آپ کے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا. مدنی چینل بہرحال دیکھتے رہیں. مزید سوال.
میرا نام محمد انس اتاری ہے اور میرا تعلق پنجاب کے شہر گوجرانوالہ سے ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینے کا کیا فائدہ ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیں.
جی,
بچے کے کان میں اذان دینے سے جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے, تو یہ فائدہ ہے. اور پھر سنت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اذان جو ہے وہ دی, تو اس لیے جو ہے وہ بچے کے کان میں اذان دینی چاہیے.
ٹھیک ہے, طریقہ کی اذان,
سیدھے کان میں جو ہے وہ 4 دفعہ اذان, الٹے کان میں 3 مرتبہ اقامت جو ہے,
ایک ایک دیں تو بھی کافی,
ایک ایک دیں تو بھی جو ہے وہ حرج نہیں.
مولانا صاحب ہی دیں آ کر اذان؟
نہیں, کوئی بھی جو ہے وہ دے سکتا ہے, گھر کا بھی کوئی بھی مرد جو ہے وہ اذان دے سکتا ہے.
ٹھیک ہے, اس کے بھی احکامات باوضو یا دیگر؟
جی, جو اذان کا ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق باوضو ہوں, قبلہ رو ہو کر جو ہے وہ اذان بچے کے جو ہے وہ کان میں دینی چاہیے.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچہ تو پیدا ہو گیا, 3-3 دن گزر جاتے ہیں, یہ اذان ہی, اذان کب دے رہے ہیں؟ گھر پہ لے آئیں, بولے اب اذان دے رہے ہیں, تو وہاں کیوں نہیں دی تھی کہ ملا نہیں کوئی, مولانا صاحب تو تھے ہی نہیں وہاں پہ.
جی جی,
ویسے ہاسپٹل میں کبھی کبھی ایسا مجھے تو تجربہ ہوا ہے, میں ایک دو بار رکا کچھ ہاسپٹل میں, تو کافی اذانیں دی میں نے, جو تھوڑی دیر بعد کوئی مجھے بلا لیتا ہے, مولانا صاحب بیٹھے ہوئے, آج ہمیں اذان دے دیں, آج ہمیں اذان دے دیں. تو ایک دم میری بہن ایڈمٹ تھی اور انتقال کر گئی, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, تو اس وقت میں ہاسپٹل میں تھا, تو نمازوں کے لیے جانا آنا تو مجھے سب دیکھ رہے ہوتے, تو تقریباً یعنی میں نے یعنی زندگی کے کہیں کہ سب سے زیادہ اذانیں جو پڑھی
وہ اس دن جو
ایک رات ایک دن میں یوں رکا تھا جا کے فیصل آباد میں, تو ہاسپٹل میں ہی, تو اب میں روم سے جاتا پھر واپسی آنا, تو وہ ظاہر ہے ہاسپٹل ہے تو وہاں تو یہ سلسلے, تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ تو روزانہ کے یہاں معمولات ایک طرح کے نا, اب یہ نہیں ملیں گے ان کو, کوئی مولانا صاحب کبھی نہیں آیا یا کچھ ایسا, تو خود بھی اذان دے دینی چاہیے.
بالکل جی, وہ دینی چاہیے اور سیکھنی بھی چاہیے کہ آپ کے تلفظ درست ہوں, اس کے مطابق جو ہے وہ آپ اذان دے سکیں.
چلے ماشاء اللہ, مجھے ایک بات یاد ہے, میرے لیے سنت فرماتے تھے میں اذان کسی کی دی ہے نا تو میں کچھ نہ کچھ ان کو دے دیتا تھا، 10 روپے ہوں یا 5 روپے، اس زمانے میں کتنے وہ چلتے ہیں نا، تو میں نے کچھ کو اذان دے کر نا کو 50 روپے یا 100 روپے دیے، تو وہ کہنے لگے یہ کیا ہے، یہ مولانا صاحب تو یہ تو ہمیں دینے ہیں، آپ کو دینے ہیں اذان، تو آپ ہمیں ہمارے بچے کو پیسے جو دے رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، اذان کے پیسے نہیں ہوتے کیونکہ اذان کے طور پر، تو یعنی ان کے دلوں میں ایک اور خوشی ایک جو ہے وہ اس طور پر ہوئی. تو خیر اذان دیتا تھا، ساتھ مدنی چینل کی دعوت دے دی، ساتھ کچھ اور نیکی کی دعوت اس طرح کا. تو انشاءاللہ یہ انداز امیر علیہ سنت سے ہی سیکھے ہیں اور ان کی تربیت ہے، تو یہ انداز بھی ہوگا، کیونکہ یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس وقت وہ لوگ آپ کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مولانا صاحب ہمیں ملے، کوئی امام صاحب ہمیں مل جائے، تو اس وقت جو نیکی کی بات ان کو کہیں گے تو انشاءاللہ یہ زیادہ اثر رکھے گی. ایس ایم ایس بھی بہت زیادہ آپ کے کفیل صاحب جواب سوالات ہیں. ایک رہے گھر میں کھجوروں کے درخت ہیں اور پرندے وغیرہ کھاتے ہیں، لیکن پرندہ پوری کھجور نہیں کھائی، کچھ نہیں کھائی، اب نیچے گرتے ہیں، تو اب وہ کھجوریں ہم استعمال کر سکتے ہیں کون؟
جی ہاں، کھا سکتے ہیں، ایسی صورت کے اندر کوئی حرج جو ہے وہ نہیں.
دھو دیں کیا کریں؟
جی دھو کر اسے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں.
جو پرندہ کھا جاتا ہے اس پہ بھی کوئی ثواب ملے گا ان کو؟
بالکل، جو پرندہ جو ہے وہ آپ کے پیڑ میں سے، آپ کے پودوں میں سے چیزیں کھاتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے حدیث مبارک کے مطابق.
یہ بھی ایک اچھا معاملہ ہو نا، گھر کے اندر درخت لگے ہوں، پرندے، اور صبح صبح یہ ہم کراچی والوں کے لیے تو ایک،
ہمارے گھر میں تھا بچپن میں جو ہے وہ جامن کا درخت تھا، تو اچھا جامن کے ٹائم میں جو ہے وہ جب جامن جو ہے وہ لگتے تھے تو یہی ہوتا تھا کہ کئی پرندے وہ جامن آدھے آدھے کھا کے، یا تو ان سے گر جاتے ہوں گے،
ایسا ہی ہوتا تھا،
تو وہ جو ہے وہ بڑے ہوتے تھے. تو اب بہرحال وہ چیز
اب فلیٹوں میں آ گئے تو اب اس طرح کے وہ نہیں ہے. ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے، اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر چلنے اور اس پر استقامت عطا فرمائے، اور احکامات دین کے سیکھ کر ان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی سعادتیں عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.